الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ آیت پاک سورۃ بقرہ کی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ کافر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یا نہ بتائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا. اور اس کے تحت ہم نے تقدیر کے ٹاپک کو ذکر کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے تقدیر کے ٹاپک پر جو شروع میں بھی ذکر کی تھی کہ یہ ٹاپک یا اس کا پورا فہم حاصل کرنا انسانی استعداد، اس کی ادراک، اس کی فہم، اس کی سمجھ سے باہر ہے. جب جتنا انسان اس کی ڈیپتھ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے باریکیوں میں، اتنا الجھ جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، یعنی کہ جو حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی پڑھی تھی، کہ ایک وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے پہ بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ناراض ہو گئے اور کافی ناراضگی ہوئی، اس قدر کہ چہرہ سرخ ہو گیا اور جسے پاک کر فاضے کے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے انار چہرے پہ نچوڑے ہیں، اتنا لال ہو گیا. اور پھر فرمایا کیا تم کو یہی حکم کیا گیا ہے؟ کیا میں تمہیں لیے یہی پیغام لایا ہوں کہ ان نازک مسئلوں میں بحث کرو؟ اور پہلی قوم اسی لیے ہلاک تھیں کہ وہ اس مسئلے پہ بحث کرتے. تو جہاں سمجھنے کے لیے اس مسئلے کو پڑھنا اور ڈسکس کرنا جائز ہے، وہاں اس کی باریکیوں میں جانا منع بھی ہے، اور خاص طور پہ عام بندے کے لیے، کیونکہ عام بندہ اگر اس پہ کوشش کرتا ہے اس کی بہت باریکی میں جانے کی، تو وہ بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا. اور اس میں سے سب سے اہم الجھن وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اور کیسے یہ سارے کام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اچھائی کی تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اچھا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی دنیا میں برائی کو دیکھتا ہے تو وہ اس الجھن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جب وہ کیوں میں الجھتا ہے تو اور الجھنوں میں چلا جاتا ہے، تو وہ پھر اس سوچ میں چلا جاتا ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا کروں کہ اللہ تعالیٰ کو پہ یہ بات نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر نئی تھیوری پیش کرتا ہے. اور یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ ہوا پہلے بھی کہ اس الجھن کا شکار ہو کے کئی لوگ گمراہ ہو گئے. تو اس لیے اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک سوال ہوا تھا تو اس لیے اس کو میں آنسر کر دیتا ہوں کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دی کہ میں ہر چیز کا کرنے والا ہوں، فعال لما یرید، کہ جو میرا ارادہ ہوتا ہے میں کر گزرتا ہوں، کہ ہر کام میرے ارادے اور مرضی سے ہوتا ہے، اور جو میری مرضی یا ارادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ، مشیت بھی کہتے ہیں ارادے کو، اور ساتھ دوسری چیز ہے اس کام کا کرنا. اب جیسے ارادہ ہوتا ہے اس کا وجود ہو جاتا ہے. ایسی کوئی درمیان میں چیز نہیں کہ ارادہ ہو اور وجود نہ ہو، یعنی ارادہ اور وجود، جیسے ارادہ ہو ویسے ہی اس کا وجود ہو جاتا ہے. اتنی تو بحث کی گئی، یعنی کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے قومیں گمراہ ہوئی उसमें ये इस बात पे वो उलझे कि वो उन्होंने कहा इरादा भी अल्लाह नहीं करते, क्योंकि इरादा तो वजूद है, इरादा तो फेल है, तो इरादा भी अल्लाह बुराई का नहीं करते बल्कि इंसान इरादा करता है, अल्लाह ताला नहीं इरादा करते। वो इस उलझन में गए, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कुरान पाक में ये फरमा दिया क्या कि वल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून, कि अल्लाह ताला ने तुमको भी पैदा किया और तुम्हारे अमलों को भी पैदा किया। यानी कि एक होते अमल फेल होता है, उसी को अल्लाह ताला ने तख्लीक कहा कि ये फेल मेरी तख्लीक है, तुम्हारा अमल मेरी तख्लीक है, जो भी तुम अमल करते हो मैंने पैदा किया। तो ये बिल्कुल वाज है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। और ये आयत रात में सूरह साफात में है, 37 नंबर जो सूरत है कुरान पाक की, उसकी 96 नंबर आयत है। और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक्य में कि जब उन्होंने वो किया कि उनके बुतों को तोड़ दिया, तो उन्होंने आके पूछा कि ये किसने तोड़ा है, आपने तोड़ा है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया। और इससे पहले अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि ये तुम्हारे बुत जो तुमने तराशे हैं इन, यानी उसके साथ ही इसको मंसूब किया, यानी बुतों को जो तुम बनाते हो अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया, तुम्हारे अमल को भी पैदा किया। यानी बज़ाहिर बुत का बनाना एक बुरा फेल है हमारी नज़र में, लेकिन अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि वल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून, कि तुमको भी पैदा किया और तुम्हारे अमलों को भी पैदा किया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमा दिया कि कुल कुल मिन अंदिल्लाह, कि जब मुनाफिकीन को जंगे उहद में नुकसान हुआ, मुसलमानों को नुकसान हुआ, तो उन्होंने आगे से ये कहा, उस नुकसान के बाद मुसलमानों ने, वो मुनाफिकीन ने ये कहा कि ये नुकसान आपकी वजह से हुआ, कि नुकसान ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि सारी चीज़ें मेरी तरफ से होती, यानी कि फ़ायदे भी मेरी तरफ से होते हैं, नुकसान भी मेरी तरफ से होते हैं, कुल कुल मिन अंदिल्लाह। लेकिन ये सारी बात करने के बाद कि कुल कुल मिन अंदिल्लाह और वल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून, अदब एहतराम जो है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था जब ये बात टॉक में आई थी, कि अदब एहतराम ये है कि अल्लाह की तरफ बात मंसूब नहीं की जाती, मंसूब इंसान की तरफ की जाती है, कि जब कोई बुरा होता है तो इंसान अपनी तरफ मंसूब करता, मेरी वजह से हुआ, ये इंसान उसने गलती की इसलिए हुआ। लेकिन इस जो नज़रिए का फ़ायदा क्या है, वो ये मैंने बता दिया था पिछली बार, कि इस नज़रिए का फ़ायदा ये है कि इंसान डिप्रेशन में जाता, कोई बुरा कर दे उसके साथ, तो इंसान समझता है कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा से हुआ, अल्लाह ताला इसका फ़ायदे की, तो उसकी डिप्रेशन में इंसान नहीं जाता। लेकिन मंसूब वो इंसान या किसी और चीज़ की तरफ की जाता है, अल्लाह की तरफ नहीं किया जाता। तो ये वो उससे पहले वाली आयत, तो आपने फरमाया तुम अब उन्हें पूछते हो जिन्हें खुद तुम तराशते हो, हालांकि तुम्हें भी और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। और यहाँ पे वाज़े तौर पे नीचे लिखा है, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो यहाँ किंग फहद प्रेस से जो कुरान शाया होता है उस हाँ जी तशरी वाला, उससे लिया है। तो उसमें नीचे वाज़े तौर पर तशरी में लिखा हुआ है कि यानी वो मूर्तियाँ तस्वीरें भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो, उन्हें माबूद समझते हो, या मतलब तुम्हारा अमल जो भी तुम करते हो उनका खालिक भी अल्लाह है। इससे वाजह है कि बंदों के अफाल का खालिक अल्लाह ही है, जैसे कहले सुन्नत में की जाए। तो ये एग्रीड अपॉन मसला है, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन कभी नहीं आई। अगर आई, जैसे मोतज़िला एक फ़िरका था, उसने शुरू में की, जिसने बहुत सारी डेविएशन की, जिसने कहा कुरान भी अल्लाह की तख्लीक है, जिसने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनका मुकाबला किया, और इसी तरह उनके ये भी नज़रियात सामने आए थे कि उन्होंने कहा नहीं, बुराई अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं की जा सकती, मतलब कि अल्लाह उसका खालिक नहीं है। तो उस वक्त इस चीज़ को एग्रीड अपॉन तरीके से बताया गया कि नहीं, ये इसी तरह ही है, और ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बुराई को मंसूब अल्लाह की तरफ नहीं किया जाता, और वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह बताया, जैसे ये आयत कि मा असाबक मिन हसदन हसनातिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक, कि जो मुसीबत तुम पे आती है, जो अच्छाई तुम पे आती है वो अल्लाह की तरफ से, जो मुसीबत तुम पे आती है, अरे गुनाह आता है, वो तुम्हारी तरफ से, फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारी तरफ से। और इसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की तारीफ़ें की, तो वहाँ अच्छाई को अल्लाह की तरफ मंसूब किया, कि क्यों मुझे खाना खिलाता है, लेकिन जब कहा बीमार, फाइजा मरीज तो फहुआ यशफी, कहा कि जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है, ये नहीं कहा उलमा ने मेंशन की बात कि ये नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो बीमार करता है तो वो शिफा देता है, अपनी तो मंसूख कर दिया, ये अदब है, अल्लाह ताला के साथ बुराई को मंसूख नहीं किया जाता, अदब के तहत अपनी तो मंसूख किया जाता है कि मैं, क्योंकि एट अ टाइम दो, जैसे मैंने कहा था दो फेल हो रहे होते हैं, एक अल्लाह ताला का एक इंसान का, तो इंसान अपनी तरफ बुराई को मंसूख करता है, अच्छाई को अल्लाह की तरफ मंसूख करता है, अच्छाई को ये नहीं कहता मैंने की, तो अच्छाई को कहता अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ताला ने की, और बुराई को कहता ये मेरी तरफ से है, मेरी कसूर है, मेरी मेरी खामी। और वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कन्वर्सेशन था, वाकया था, उसमें भी अल्लाह ताला ने कि जब कश्ती को बेसुराख किया गया, अब अल्लाह के हुक्म से किया जा रहा है, लेकिन वहां पे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अल्फाज जिक्र किए, फअरदतु अन अईबहा, मैंने उसके ऐबदार बनाने का इरादा किया, क्योंकि वहां ऐब का जिक्र था, एक बुराई का जिक्र था, एक नुकसानदेह बज़ाहिर चीज का जिक्र था, तो कहा मैंने इरादा किया, आखिर में कहा कि सब अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अदब सिखा दिया, जगह जगह कुरान ने अदब सिखाया, और जहां अच्छाई का था वहां अल्लाह ताला की तरफ उसको मंसूब कर दिया, फरादा रब्बू का अंजब लगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक, बस अल्लाह ने चाहा, तुम्हारे रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी का जमाना पाए और अपना दफन किया हुआ खजाना खुदा की रहमत से निकाल। तो अब यहाँ पे खजाने का निकलना उसकी हिफाजत का जिक्र था, तो उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दिया, अल्लाह ताला ने इरादा किया, और ऐब डालना था उसको, कहा मैंने इरादा किया, तो ये अदब है। और यहाँ पे फअरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु, हमने चाहा कि अल्लाह उनको बेहतर बदल अता फरमाए, यानी कि जब उस बच्चे को कत्ल किया, एक को, एक बच्चा था उसको कत्ल कर दिया, और उसकी वजह जिक्र की, तो फरमाया कि हमने इरादा किया कि अल्लाह उसकी जगह बेहतर बदल अता फरमाए। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि यहाँ पे सिंगुलर भी नहीं, अरद तो भी नहीं कहा, और अल्लाह ताला की तरफ मंसूब भी नहीं कहा, फा अरद ना, हमने इरादा किया, यानी कि प्लूरल लेयर्स। और उसकी वजह लिखी कि इसमें दो पहलू थे, एक बच्चे का कत्ल और एक बच्चे की पैदाइश जो होनी थी। अब बच्चे का कत्ल बज़ाहिर बुरा पहलू था, बच्चे की जो पैदाइश होने वाली थी वो एक अच्छा पहलू था, तो अरद ना ले आए कि जो बुरा बुरा पहलू वो हज़रत रिज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब कर दो, जो अच्छा पहलू है वो अल्लाह ताला से, इसलिए उसको प्लूरल ले, दोनों को शामिल कर लिया। फराद ना, हमने इरादा किया कि बच्चे का कत्ल का हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने और उसकी पैदाइश का अल्लाह ताला। तो इन सारी से ये बात सामने आती है कि अल्लाह ताला अमाल का खालिक और फाइल तो है, लेकिन लेकिन इसमें ये बात जहन में रहे कि बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, जिंदगी के अंदर हमेशा बुराई को इंसानों से मंसूब किया, खास तौर पे अपने से, दूसरे की बुराई उससे ना मंसूब करेंगे, तुमने किया, तुम ऐसे, तुम वैसे, वहां तकदीर का कंसेप्ट काम देता है, उससे क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा तो उसने किया, अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ सब कुछ, अल्लाह की उससे क्यों लेते हैं। लेकिन जब अपने से कसूर हो तो अपने को एडमिट करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हो, वहां ना ये कहे कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैंने कर दिया, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं नहीं कर। तो ये एक बैलेंस कॉन्सेप्ट कि ना एक तरफ ना दूसरी तरफ, और इससे ज्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं है, वरना बात वही है कि अगर इस डिटेल में जाना चाहें, यानी जिस तरह अभी हम जा रहे हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, फाइल कौन है और कौन नहीं है। तो बस जितना इस गुफ्तगू से, इस डिस्कशन से समझ आ गई, वो उसके प्रैक्टिकल पहलू को लेना चाहिए, ना कि उसकी डिटेल्स में, जैसे मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसकी डिटेल में ना जाना, वरना कंफ्यूज क्रिएट होती है।
यानी कि हम जब भी कोई नेकी करें तो हमेशा अल्लाह की तरफ मंसूब करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस नहीं तौबे, और खुदा ना खास्ता जब कोई बुराई हुई तो हमेशा तौबा करें, और ये बोलें कि मतलब ये मेरे
जी, यही हदीस पाक में भी ये बात मिलती है, हदीस पाक में भी ये बात मिलती है कि मफहूम है हदीस पाक का, कि एक बार यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात फरमाई कि इंसान जब तहज्जुद में उठता है अब दो उसके पहलू हैं। एक कहता है कि मैं उठा, मैंने हिम्मत की, मैंने हिम्मत की, तो अल्लाह ताला फिर उसको कहते हैं कि देखो तौफीक किसने दी तुम्हें, और एक कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, तो अल्लाह ताला उसकी फरिश्तों में तारीफ करते हैं, देखो ये खुद उठा, इसने खुद वजू किया ठंडे पानी से और ये खुद सारे मुजाहिदे से गुजरा। तो बातें दोनों सही हैं, लेकिन हमेशा अच्छाई को अल्लाह से मंसूब करें, कभी अपने से ना करें, क्यों हकीकत अल्लाह ही करवा रहे हैं, उसे तौफीक दे रहे हैं, उससे करवा रहे हैं, और बुराई हो जाए तो अपने से मंसूब करें, उसमें ये ना कहे कि अल्लाह ताला ने मुझसे करवाई, कि जितना पिछली बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, कि इस तरह करें तो बेअदबी का पहलू निकलता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अल्लाह ताला नहीं करवाते, मतलब कि देखिए जुबान एक है, उसे हरकत देनी है, अब अल्लाह ताला उसे कुवा दे रहे हैं, फिर हरकत कर रही है, अब वो सच के लिए हरकत कर रही है या झूठ के लिए कर रही है, इसका कसूर बात इंसान है, अल्लाह ताला उसे हरकत करवा रहे हैं इंसान की मर्जी से, इसी में पकड़ेंगे कि तुमने क्यों इसको चूज किया। इसको उस एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर दो ऑप्शन हो, एक बुरी हो, गंद पड़ा हो, एक अच्छा साफ सुथरी कोई चीज पड़ी हो, और सामने वाला कहे कि मैं उठा के तुम्हें पकड़ा देता हूँ, तुम जो भी चूज करो, तो वो कहे गंदी चीज उठा ले, तो वही उसी को कसूरवार ठहराएंगे, क्यों तुमने, वो कहे कि नहीं उसने उठाई थी, उसने तो तुम्हारे कहने में उठाई है, तो अल्लाह ताला जो इंसान चूज करता है उसे ऑप्शन दे देते हैं, वो उसको रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि दुनिया है ही इसलिए जिसने जिक्र किया रखते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, अगला रुकू जहाँ शुरू होता है या गालबन उसी रुकू की कंटिन्यूशन है, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو پہلے اس سورت کے شروع کے اندر، آغاز کے اندر جو پہلا گروپ اللہ نے ذکر کیا متقین کا، ہدل للمتقین اور ان کی صفات، ایک یا غالباً دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق بات کی، اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہوگا اور آگے اس کا ذکر چلے گا، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ منافقین کا گروہ ہے، کیونکہ یہ سورت مدنی ہے، تو مدنی سورت یا مدینہ کے اندر تین گروہ کا سامنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک جو مسلمان تھے ساتھ، ایک جو یہودی تھے، اور تیسرا جو گروہ تھا وہ منافقین کا پیدا ہو گیا۔ یہ میجر اپوزیشن تھی، اور ان کی اپوزیشن کی وجہ، ان کی جو مخالفت کی وجہ، وہ یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان میں سب سے یہودی تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ ہماری نسل سے پیدا ہوں، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ اوریجنلی یہودی مدینہ میں نہیں تھے، یہودی اوریجنلی نہیں تھے، انہوں نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور نشانیاں وہ جو ان کی، یہ اس طرح ان کی نشانی ہے، اس جگہ آئیں گے، ایسے وہاں پہ حالات ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے، تو وہ اس کی سرچ میں نکلے تھے، اور سرچ کرتے 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 آخر کا انہوں نے چوز کیا یہ مدینہ منورہ ہو، کہ یہاں یہاں پہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ان کی اوریجن کیسے ہوئی، حق کی تلاش میں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، اس طرح وہ آ کے بیٹھے، اور وہاں پہ جو مخالف قبیلے تھے جو آلریڈی وہاں پہ رہتے تھے، اوس و سیزرز، وہ مطلب انہوں نے، وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، اور ان میں ٹسوس بھی بہت چلتی تھی آپس میں، کہ یہ آ کے باہر سے آ گئے تھے اور وہ اوریجنلی وہاں کے تھے، اور یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ اب اوس و سیزرز والے قبیلے والے گئے مکہ مکرمہ والدن حج پہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اب وہ باتیں تو سنتے تھے شروع سے کہ ایک وہاں پہ یہودی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ جب آئے گا تو پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے ان کے ساتھ مل کے، پھر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایمان لے کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ حق، اور جا کے پھر انہوں نے اپنے پروموٹ کیا مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پہ اور لوگ ایمان لے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ اگر وہ تنگ کر رہے ہیں آپ ادھر ہجرت کریں، ادھر آ جائیں. اب جو آلریڈی ان کے انتظار میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو جو پتہ چلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے، اور ان کو پتہ تھا یقینی طور پہ کہ یہی ہے کیونکہ نشانیاں ساری پوری تھی، لیکن جب انہوں نے اوپر سے لینیج دیکھی، دیکھا کہ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام، تو انہوں نے دیکھا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے، ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے پیدا ہوئے. تو ان کو یہ بات، صرف یہ بات آڑے آ گئی کہ نہیں، ہم کیسے اس میں ایمان لیں جو ہماری نسل میں ہی نہیں ہے، حالانکہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، نشانی پتہ ہے، پتہ یہی ہے، لیکن یہ قوم پرستی، نسل پرستی، یہ آڑے آ گئے کہ نہیں ہماری قوم سے نہیں، ہماری نسل سے نہیں. یعنی انسان نیوٹرل ہو کے نہیں سوچتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آڑے آتا ہے، حق کا حساب چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے کہ میری قوم، میرا قبیلہ، میری جماعت، یہ اس میں سے کیوں نہیں. حالانکہ دیکھنا چاہیے بات صحیح ہے بات غلط ہے، بس سمپل ایسا ہے، لیکن نہیں یہ میرے قبیلہ اور میری قوم سے کیوں. تو انہوں نے ان ڈینائی کر دیا اس چیز کو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ منورہ آ گئے، اب ان کے ان کو اور یہ بات چبھی، اب ہمارا آپشن کیا، یہ آ رہے ہیں ایز اے گورنر، یعنی گورن کرنے آ رہے ہیں، ایز اے بادشاہ آ رہے ہیں، رول کرنے آ رہے ہیں، ان کو یہاں کے نیٹوز نے اجازت دی ہے کہ ہمارے پہ آ کے رول کریں، تو اب ہماری کس کیا سچویشن ہے، مطلب کہ ہم ان کو کھلے عام انکار کریں یا ہم ان کو مان لیں، کیا کریں ہم. تو انہوں نے پھر ایک درمیانہ راستہ سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مان لیا لیکن دل میں نہیں مانتے، اصل میں نہیں مانیں گے، اور پھر اندر سے ایک سازش کرتے ہیں مکہ والوں کے ساتھ، اندر سے ایک سازش کے تحت ان کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں، یا ان کو رہنے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں. تو یہ ان کی پلاننگ تھی. تو اب وہ بظاہر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں آ رہے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں، ویسے ایمان والوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا ہے کسی طرح، کسی طرح ان کو نقصان پہنچا دیں، ان کے اندر کی باتیں پتہ کریں، ان کی پلاننگ کا پتہ کریں، ان کی ڈیٹیلز کا پتہ کریں، اور پھر اس کی خبر مکہ والوں کو دیں، ان کے ساتھ مل کے ان کو کرش کریں. تو یہ ان کی کیفیت تھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے اس آیت سے ذکر کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ یوم آخر پہ ایمان لائے، یعنی وربلی کہتے ہیں کہ اللہ یوم آخر پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دل کا حال ظاہر کر دیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کو دیکھ کے کیسے جانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو بتانے والا ہے، وہ بھی تو خبیر العلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سامنے آپ کے ٹولا بیٹھا ہوا، ان میں سے بظاہر وہ مسلمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، دل میں ان کے کوئی ایمان. تو اس گروہ کی کچھ باتیں ذکر ہوں گی. تو جب اس گروہ کی بات ہوگی تو یہ وہ گروہ ہے کہ جو حقیقتاً مسلمانوں کے لیے سب سے چونکا دینے والا گروہ ہے. مطلب کیا کہ جب اس گروہ کی ذکر ہو تو چونکہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لے آئے. اب اگلی چیز خطرناک ہے کہ میں اللہ کی نظر میں مومن ہوں یا نہیں، زبان سے ہم سب کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی کیٹیگری میں بظاہر دنیا کی لسٹ میں تو مسلمان ہی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیٹیگری میں ڈیلنگ کے حساب سے مسلمان تھے، کیونکہ دل کا حال تو نہیں کوئی جانتا. اللہ تعالیٰ کی کیٹیگری میں جس لسٹ میں وہ تھے ہی نہیں مسلمان، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیٹیگری بنا کے اس میں ڈال دیا کہ یہ منافق. اب مجھے اپنے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ میں دنیا میں تو مسلمان ہوں لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں میں کس لسٹ کے اندر میں نام، یہ اصل فکر والی بات. تو اس لیے یہ بات نا، یہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ تو اس لیے کہ تفسیر اس کی کرنی ہے، لیکن اصل میں جو ہمارے لیے میسج ہے وہ یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے اور مجھے جھانکنا ہے کہ کیا یہ ساری صفات یہ کوالٹی میرے اندر ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو نکالنا پڑے گا, اور اگر نہیں ہے تو اس پہ نظر رکھنی پڑے گی کبھی یہ آنا ہے. تو کیا ہے وہ؟ کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, کہ وہ اللہ کو ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, پہلا ان کا قصور کیا ہے, پہلی ان کی برائی کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ ڈیسیو کرتے ہیں کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور, سامنے کچھ اور باتیں پیچھے کچھ اور باتیں, سامنے کچھ اور ظاہر کرنا دل میں کچھ اور ہونا, کہنا کچھ اور, پلاننگس کچھ اور. تو یہ سارا یہ منافق کی نشانی ہے. مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے, جو سامنے ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ہوتا ہے, جو محفل میں ہے وہی اکیلے میں ہے, اس کی ڈوئل پرسنالٹی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دھوکے باز ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور صرف اللہ کو بھی دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ظاہر میں ایمان والے ہیں حقیقت میں نہیں ہیں, اللہ کو تو نہیں دھوکہ دیا لیکن دینا چاہ رہے تھے, اور ایمان والوں کو تو دے رہے ہیں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے واضح کر دیا, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ حقیقتا کس کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں, کس کا نقصان ہو رہا ہے, کسی کا بھی نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. مومنین کا اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ یہ منافق ہیں آپ کے ساتھ, تو کس کا نقصان ہوا, سوائے اس کے کہ ان کا اپنا نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ کسی کا نقصان نہیں, تمہارا نقصان ہے لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے, کیونکہ یہ آیتیں جو اتر رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر رہے ہیں, منافق سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں, اور سامنے بیٹھا وہ شخص سن رہا ہو کہ انہیں کیسے پتا چل رہا ہے. جی تو ایک اور نشانی ہے نبی کے سچ ہونے کی, کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ سامنے منافق بیٹھے, وہ کہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کہ یہ منافق ہے, وہ بھی کر دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نہیں کرتے تھے ان سے ڈیلنگ میں کہ تم منافق ہو, جہاں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود منع کر دیا کہ یہ ان سے ڈیلنگ ختم کرو یا فرق کرو. تو اور ایمان والوں کو بھی بچا لیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ دھوکہ ظاہر کر دیا تو کسی کو دھوکہ نہیں ہوا. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بچہ پیرنٹس کو ڈیسیو کرتا ہے, کتاب کھول کے بیٹھا ہو, پڑھ رہا نہ ہو, تو پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, تمہارا اپنا نقصان ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, تمہارا اپنا بالکل اپنا نقصان. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں, اللہ یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, لیکن سم ہاؤ ہماری زندگی میں چینج نہیں آتی, پوسٹ پون. ہاں بات وہی ہے, کس کا نقصان ہو, کہ میں نے کس کو نقصان دے دیتا, سارے یہ جو ارد گرد لوگ ہیں سارے منتشر ہو جائیں گے, بکھر جائیں گے, میں اسے اور لوگ میں چلا جاؤں گا, پھر آخر بالکل تنہا قبر میں چلا جاؤں گا, تو کس کا میں نقصان کر دیا, کس کو ڈیسیو کر دیا, اللہ تعالیٰ کو کر دیا, میں نے اپنے آپ کو ڈیسیو کیا, جتنی بھی پوسٹ پونمنٹ کی, جتنا بھی عمل میں کوتاہی کی, کسی کا نقصان نہیں ہوا, سارے اس لیے میرا اپنا نقصان. انسان پتہ نہیں کس وہم و خیال میں رہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے باتیں صحیح ہیں لیکن عمل نہیں کہا رہا ہوتا, اصل بات تو عمل کی ہے, کیوں نہیں عمل, یہ خود اپنے سے پوچھنے والی بات ہے, ہر آیت کو اپنے سے پوچھے گی میں کیا کر رہا ہوں, اتنا انسان اندر سے بدلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور وجہ بھی ذکر کی کہ وہ ایسے کیوں ہیں, کہ فی قلوب ہی مرض ہو, فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون, کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, اور چنانچہ اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا, اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل بیمار ہیں, یہ قلب جو ہے نا ان کا بیمار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس قلب مرض کو اور بڑھا دیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سے منسوخ کریں گے, میں بڑھا رہا ہوں. اب یہاں پہ وہی سوالات پیدا ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ایک بار ایک کور کر لیا تاکہ ہر جگہ وہ آنسر ہو, کہ یہاں پہ اللہ کے بڑھانے کا مطلب ہے کہ فائدے حقیقی اللہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, لیکن ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں برائی پہ چلنا تو اللہ تعالیٰ چلنے دے رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں منافق بننا اللہ تعالیٰ کے بننے دے رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ دینے دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہیں خبردار بھی کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا ہم عذاب العظیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عظیم نہیں کہا. جب کفار کا ذکر آیا تھا پچھلی آیت میں, وہاں اللہ نے کہا تھا ان کے لیے عذاب العظیم ہے, یہاں اللہ نے عذاب العلیم کا ذکر کیا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ علماء نے اس بات کو مینشن کیا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب ہے, اس سے زیادہ پنشمنٹ ہے ان کے لیے. دوسری جگہ اللہ نے واضح کیا کہ یہ جہنم کی سب سے نیچے درجے پہ ہوں گے, ایون کافروں سے بھی نیچے ہوں گے یہ والی کیٹیگری, کیونکہ کافر تو سچ تو بول رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا بما کانوا یکذبون, جھوٹ بول رہے ہیں. کافر سچ تو بول رہے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا, لیکن یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں, حالانکہ مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دوسری ان کی بیماری. تو دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, یہ منافق کی پکی نشانی. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, یہ منافقت کی پکی نشانی. اور اللہ اور کہا کہ عذاب العلیم, کیونکہ یہ ایسے ہیں تو ان کو دردناک عذاب ہوگا. دردناک, اور دردناک اس لیے بھی ہوگا, پین فل ہوگا, کہ وہ جب دیکھیں گے حقیقت میں سارا زندگی کا سارا منظر ختم ہو جائے گا, یہ حقیقت حال سامنے آ جائے گی, تو تب وہ خود پچھتائیں گے کہ کیا کس کو دھوکہ دے دیا, اپنے آپ کو. پتا تھا وہ نبی حق ہے, مان لیتے تو آج ہم کہاں ہوتے, اگر نہیں مانا تو ہم کہاں ہیں. تو وہ ایک درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پچھتاوا ہوتا ہے, ایک ریپینٹنس ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب العظیم ہے, دردناک ان کا عذاب. اب یہاں پہ ذہن میں آیا کہ یہ بات, جس طرح تقدیر کے ٹاپک کو ہم نے ان ڈیپتھ ذکر کیا, ایک اور چیز بار بار ذکر ہوگی, وہ قلب ہے. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافی قلوب ہے مرض, ان کے دل میں مرض ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پچھلی آیت گزری, اللہ نے کہا کہ ان کے قلب پہ مہر لگا دی. تو یہ قلب کیا چیز ہے, کس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. انسان کے اندر کچھ قوتیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ قلب ہے, ایک نفس ہے, ایک عقل ہے, ایک غصہ ہے. جو تین چیزیں ہیں قلب کے علاوہ, اس کی نفس, اس کی ڈیزائر, اس کی عقل, غصہ, یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جو یونینیمسلی مانی جاتی ہیں. مطلب کہ کوئی ریلیجن, کوئی ازم, ایتھیزم یا کوئی بھی ازم ہے, وہ ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کرتا. نام بدل سکتا ہے لیکن ان کو ڈینائی نہیں کرتا کہ ڈیزائرز بھی ہوتی ہیں انسان کے اندر, اس کے اندر ایک سوچنے کی قوت بھی ہے, اس کے اندر غصے کی قوت بھی ہے, لیکن وہ ڈینائی یا کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو قلب کا کرتے ہیں کہ قلب نہیں ہے. مطلب قلب ایک اسلامک تھیوری ہے, یہ اسلام نے اس کو پیش کیا ہے, یہ دوسرے ریلیجنز میں یا دوسرے تھیوریز میں نہیں ہے, دوسرے جتنے بھی نظریے ہیں زندگی کے ان میں نہیں ہے. اب یہ فرق ہے اسلام میں, اور اگر انسان اسلام کی نظر سے کوئی چیز دیکھتا ہے, اللہ کی نظر سے کوئی چیز دیکھتا ہے, اور اللہ کی نظر سے نہیں دیکھتا, یہ بیسک فرق ہے. کیا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو, اس کے دین کو نکال کے جو بات سوچتا ہے, تو تین چیزوں سے سوچے گا, اپنی خواہش کو سامنے رکھ کے, اپنی عقل پہ تولے گا. تو یہ وہ دو بیسک ٹولز ہوں گے اس کے, جس پہ وہ فیصلے کرے گا کہ میری خواہش کیا ہے اور عقل کیا کہتی ہے, میری خواہش کیا ہے اور عقل کیا کہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تیسری چیز کو ذکر کیا, وہ ہے قلب, کہ نہیں, نفس اور عقل ہیں تمہارے اندر لیکن یہ قلب کے انڈر ہے. قلب ہے کیا؟ قلب جو ہے انسان کے اندر ایک روح ہے, جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا کہ وجہ سالون کان روح, کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل الروح من امر ربی, ان سے کہیں کہ روح اللہ کا امر ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور آپ کو اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا, یعنی اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا. تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ روح ہے. اب یہ بھی اسلامک تھیوری ہے, باقی ریلیجن या जितने इज्म है उसको इस तरह नहीं मानते जिसका इंसान मानता है या जिसका इस्लाम मानता है। अब उस रूह के अंदर जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंदर एक हार्ट है, एक लिवर है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि रूह का जो जो बेसिक कंट्रोल कर रहा है चीज़, वो उसका कल्ब है, जिसका दिल ही मतलब कर दिया जाता है उर्दू में, हार्ट मतलब कर दिया जाता है इंग्लिश में। एक्चुअली वो फिजिकल हार्ट जो फिजिकल दिल नहीं है, जिस्मानी दिल नहीं है, वो रूहानी कल्ब है। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि ये बीमार हो गया है, उनके उस कल्ब पे मोहर लग गई है, हालांकि फिजिकली उनका कोई मसला नहीं है हार्ट का। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दो बातें की कि एक तुम्हारे अंदर रूह है और वो एक कल्ब है, एक रूह है और उसका जो मेन कंट्रोलिंग चीज है वो कल्ब। हदीस पाक में आया, सही हदीस में, कि इंसान के जिस्म में एक चीज है कि जब वो संवरती है इंसान संवरता है, जब वो बिगड़ती है इंसान बिगड़ता है, और जान लो उसका कल्ब। तो कल्ब को कुरान पाक ने कितना खोला हदीस पाक में, वो एक तरह देखते हैं और फिर इसको और गुफ्तगू करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह ऐसे कहा, सूरह बकरा में ये कहा 74 नंबर आयत में, कि सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बादी ज़ालिका फहिया कल हिजारती अव अशद्दु कसवा। तो ये भी यहूदियों के गुफ्तगू के अंदर, उनकी किस्सों के अंदर ये बात जिक्र है कि फिर उनके दिल सख्त हो गए, कसत कुलूबकुम, तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद, कल हिजारा, पत्थर जैसे, अव अशद्दु कसवा, ये उससे भी ज्यादा सख्त। तो इससे पता चलता है कि कल्ब मुख्तलिफ स्टेजेस से भी गुजरता है, कि ये सख्त भी होता है और आगे आयत में आएगा कि नरम भी होता है। इसी तरह एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम लअनहुम व जअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। आयत पाक का मफहूम ये है कि चूंकि उन्होंने मीसाक छोड़ तोड़े, वादे तोड़े, तो अल्लाह की उन पर लानत, और हमने बना दिया उनके कल्ब को सख्त। तो वादा खिलाफी से अल्लाह ने कहा उनके दिल सख्त हो। इसका पता चलता है अमाल का असर कल्ब पे पड़ता है, जितना इंसान अमाल करता है उसका असर कल्ब पे भी पड़ता है। तो इसी तरह एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर दिल की सख्ती का भी तذکرہ किया कि वलाकिन कसत कुलूबहुम वज़य्यन लहुम शैतान मा कानू यअमलून, कि उनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने मुज़य्यन कर दिया उनके अमलों। अब कल्ब की सख्ती के भी की अलामतें जाहिर होती है, यानी कि अमल से कल्ब सख्त होता है और कल्ब की सख्ती की अलामतें जाहिर होती है। जैसा इंसान एक फिजिकल हार्ट पेशेंट हो तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसी तरह जो रूहानी कल्ब सख्त होता है उसके भी निशानियां होती हैं, उससे भी इंसान के अमल खराब होते हैं। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि लहुम कुलूब ला यफकहून बिहा व लहुम आयुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा उलाइक कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइक हुम अलगाफिलून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनके कल्ब मफहूम इस बात है, उनके कल्ब नहीं समझते, उनकी आंखें नहीं देखती, उनके कान नहीं सुनते, वो जानवर हैं बल्कि उससे भी बुरे हैं। तो कल्ब का समझना, ये भी अल्लाह ने कल्ब का समझना, कल्ब भी समझता है, तो अकल नहीं समझती, कल्ब के अंदर भी सहम होता है, फकाह यानी समझ होती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। तो कल्ब इत्मीनान कहाँ उतरता है, इंसान के कल्ब पे उतरता है, जो रूहानी कल्ब है। और कैसे, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि जब इस कल्ब का रिलेशनशिप अल्लाह से बनता है, वो उसकी याद में डूबता है, उसके अंदर इत्मीनान आ जाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये रूह अल्लाह का अमर है, अल्लाह की तरफ से भेजी गई है। अब इस रूह का, चूंकि अल्लाह का अमर है, अल्लाह ने फूंकी है, اب اس کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، جسم سے نہیں جڑتا ہے. جسم تو ایک ٹول ہے جو کہ روح یوز کرتی ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے. یعنی کہ اس ڈیڈس تو جسم سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر قلب پہ پڑتا ہے، اور قلب کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے. تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو قلب کا تعلق جب اللہ سے جڑ گیا اسے اطمینان مل جاتا ہے. جب ایک دوست کو دوست سے ملا دیا اس کو اطمینان مل گیا، جب ایک بچھڑے ہوئے کو اس جس سے بچھڑا تھا ملا دیا اس کو سکون مل گیا. تو ذکر سے اللہ تعالیٰ کا تعلق آتا ہے، تعلق سے اسے سکون مل جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا وَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو جب مہر لگنے کی بات ہوئی تو مہر کہاں؟ قلب پہ لگ رہی ہے، جس طرح ہم نے پچھلے آیت پہ بھی ذکر کیا. اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اس کی پیروی کبھی نہ کرو جس کا دل اللہ جس کا دل غافل ہے ہماری یاد سے. وتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا ہر عمل حد سے بڑا ہو. تو قلب کا غافل ہونا اللہ کی یاد سے، تو اس کا اثر یہ بھی ہے کہ انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی نفس انسان کا بگڑ جاتا ہے. ان ساری آیتوں کو آخر میں کنکلوڈ کریں گے کہ پھر کیا کنسیپٹ بنتا ہے قلب کا. ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ واللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے. تو بیت اللہ سے محبت ہونا، اس کا ادب ہونا، اس کی رسپیکٹ ہونا، یہ دل کا تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تقوی بھی قلب میں ہوتا ہے. تقوی جو جس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ وہ ایک کنیکشن ہے اللہ رب العزت سے، ایک تعلق ہے، وہ بھی قلب میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل کانپ جاتے ہیں. تو دل کے اوپر کیفیات بھی، جو ہم کہتے ہیں کیفیات انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں، وہ ایکچولی قلب پہ طاری ہوتی ہیں. تو قلب کو جب کنیکشن جڑتا ہے اس میں خود بخود حالات آتے ہیں، خود بخود اس پہ کیفیات آتی ہیں. اس کی وجہ سے انسان رو بھی پڑتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اموشنل بھی کئی بار ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن پاک و حدیث پاک میں بہت سارے واقعات بنتے ہیں. تو ایکچولی وہ قلب کا کنیکشن ہے، اور اللہ سے جب ڈیپ کنیکشن جڑا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جب اترتی ہیں تو اس پہ مختلف چیزیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ مومنین کے، کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں وجدت قلوبهم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک صفت آتی ہے قلب کے اوپر. اور اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ افلم یسیر فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ انہوں نے زمین پہ سفر نہیں کیا کہ ان کے قلب ہوتے جس سے وہ سمجھتے، کان ہوتے اس سے سنتے. پھر کہا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، کہ ان کی آنکھیں نہیں اندھی ہوئی بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے. تو دل کے اندر بھی ایک سمجھنے کی اور ایک چیزوں کو جج کرنے کی ایک صفت ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں. کہ بظاہر میں بصارت ہوتی ہے، یعنی قلب کے اندر بصیرت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. مفہوم ہے اس آیت کا کہ شیطان نے ان لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے جن کے قلب میں مرض ہو اور جن کے قلب سخت ہو. اب دیکھیں مختلف ٹرمز، قلب کا مرض مریض ہونا، قلب کا سخت ہونا، قلب کے کیفیات کا آنا. پھر ایک جو اللہ رب العزت نے کہا اس سے پچھلی آیت یہ کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، ہاں جو قلب سلیم لائے گا وہ اس کے کام آئے گا. تو قلب کی یہ فارم بھی ہوتی ہے قلب سلیم، جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہو، سالم دل. کہ انیشیلی ہر ایک کا ہر ایک قلب میں اللہ کی محبت و تعلق کا بیج ہوتا ہے، وہ انسان خود اس کو سایہ کرتا ہے یا اس کو گرو کرتا ہے. تو جس نے گرو کیا، قلب سالم ہے، وہ اس کے کام آئے گا، باقی چیزیں کام نہیں آئیں گی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بات کی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے کسی انسان کے اندر دو قلب، ایک ہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کسی کے سینے میں دو قلب نہیں بنائے، کہ ایک میں تو غیر ہو، ایک میں اللہ، ایک ہی ہے یا غیر ہوگا یا اللہ ہوگا. تو یہ وہی ایک قلب ہے، وہی یا سالم ہوگا یا نہیں ہوگا، وہی یا مریض ہوگا یا صحیح ہوگا، وہی یا بیمار ہوگا، وہی یا سخت ہوگا یا نرم ہوگا، اسی پہ کیفیات آ رہی ہوگی اللہ کی محبت کی یا اسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. دو چیزیں نہیں ہیں کہ انسان کے پاس دو آپشن ہوں کہ ایک کو اس لیے رکھ لو، ایک کو اس لیے رکھ لو، ہے ایک ہی، اسی پہ محنت کرنی ہے. اور اس کے اندر جو آیت ذکر کرنی تھی، جو جس کے لیے سارا کوٹ کیا، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ بہتر ہے، پاکیزہ ہے، صاف رکھنے کے لیے، اطہر ہے ان کے قلوب کے لیے، آپ کے قلوب کے لیے. جہاں یہ بات ہوئی کہ ازواج مطہرات سے صحابہ کو کہا کہ آپ پردے کے پیچھے سے مانگا کریں، میں ورائے حجاب مانگا کریں، چیزوں کو سوال کیا کریں، اور کہا کہ کیوں، کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ آپ کے بھی دل کے صفائی کے لیے بہتر ہے، ان کی بھی صفائی کے لیے بہتر ہے. تو قلب بھی میلا بھی ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، طہارت بھی آتی ہے، اس پہ ناپاکی بھی آتی ہے، گند بھی آتا ہے. تو نامحرم سے گفتگو کرنے سے اس میں گند آتا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہو. تو اگر جو شریعت کا ایک پروٹوکال ہے اس سے کرے تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ قلب صاف رہتا ہے. اور قلب جب صاف ہوگا تو اس کے اللہ کے تعلق آئے گا. وہ ساری جو باتیں جو کا ذکر، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا فویل للقاسیاتی قلوبہم من ذکر اللہ، کہ بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، قلب سخت ہو گئے اللہ کی یاد سے. تو کتنا اللہ رب العزت اس کو ذکر کرتے ہیں، کتنی باتیں، جتنا تقویٰ کا بہت ذکر ہے قرآن پاک میں، ایمان کا بہت ذکر ہے، تو قلب کے اراؤنڈ بھی آیات ہوتی ہیں. جیسے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قلب کا تعلق اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ روح کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور روح کے اندر بھی کس چیز کا تعلق اللہ سے ایکچولی جڑتا ہے، وہ قلب کا ہے، روحانی قلب. اور یہ آیت کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر من جلود منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد. تو مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے نازل کی احسن الحدیث، بہترین بات، کتاب متشابہ مثانی. اب اس جملے کا مطلب فقہاء نے، بعض علماء نے کیا، سورہ فاتحہ. اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ میں نازل کی، اور اس سے کیا ایمان والوں کی کیفیت ہوتی ہے، تقشعر من جلود الذین، کہ ان کی کھانپنے لگ جاتی ہیں کھالیں اللہ کے خوف سے، یخشون ربهم ثم تلین جلودهم، کہ ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، وقلوبهم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد. اب دیکھیں پوری یہ کیفیت ہے کس سے، سورہ فاتحہ سے. یہ کچھ، اور پھر کہا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جو سورہ فاتحہ میں تم نے مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے. تو یہ ساری ہدایت ہے کہ اس احسن الحدیث کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس کے اندر سے، اس کے ذریعے سے اتنا اللہ سے کنیکشن جوڑ لینا کہ اس اثرات پیدا ہونے شروع ہو جائے، کہ قلب نرم ہو رہا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوب رہا ہے، اس پہ ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات کھال پہ بھی، بظاہر جسم پہ بھی پڑ رہے ہیں، کیونکہ کھالیں نرم ہو رہی ہیں اور کانپ رہے ہیں وہ اللہ کے خوف. تو یہ مومن کو اللہ نے ڈسکرائب کرنے کو قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں یہ ہدایت. تو ہدایت تو ہمیں مانگنی، اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف پڑھ لینا قرآن کو کافی نہیں، اس کا صرف میننگ حاصل کرنا کافی نہیں، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ڈیپ کنیکشن بھی جوڑنا ضروری ہے. اس کے یہ سارے نشانیاں ہیں کہ جس کا کنیکشن جڑتا ہے وہ خود بخود اس پہ یہ ساری کیفیات آتی ہیں. افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها, کہ کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ کفر ہے؟ اب ایک اور اسٹیٹ, قلب کا نرم ہونا, قلب کا سخت ہونا, قلب کا پاک ہونا, قلب کا گندا ہونا, قلب پہ تازہ لگ جانا, قلب پہ مہر لگ جانا, کتنی سٹیجز ہیں اس قلب کے اوپر. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, کہ کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے, جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر کر دیا, کلمہ پڑھ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے, ان سے کہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہہ رہے ہیں, ان سے کہو کہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے, لم تؤمنوا ایمان نہیں لائے, ولكن قولوا اسلمنا, وہ ان سے کہو کہ کہیں ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان, ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ان کے قلب میں, ابھی قلب میں نہیں اترا ان کا, زبان کا اقرار اور ہے. یہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ فکر مند ہونا چاہیے انسان کو اس چیز پہ کہ صرف زبان سے اقرار ایک پارٹ, جب تک یہ کنورٹ نہیں ہوگا عمل کے اندر, یہ کنورٹ نہیں ہوگا یقین کے اندر, یہ کنورٹ نہیں ہوگا ہماری زندگی کے اندر, جھلکے گا نہیں. اور جو جس کی نشانیاں اللہ رب العزت مختلف آیات میں ذکر کر رہے ہیں, تب تک حقیقی طور پہ ہم مومن نہیں ہیں. وہ ہمارا کلیم ہے مومن ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم ابھی حقیقی مومن نہیں بنے. اللہ تعالیٰ واضح فرما دے کل لم تو مومن, نہیں مان لائے, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں مسلمان, ولیکن قولوا اسلمنا, ان سے کہو, منافق نہیں کہہ رہے, منافق نہیں تھے, انہیں کہو کہ ابھی مسلمان ہوئے, زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے, ابھی ایمان قلب میں نہیں داخل ہوا. تو ایمان کہاں آتا ہے؟ وہ بھی قلب میں آتا ہے, یقین. تو قلب تقویٰ بھی قلب میں, ایمان بھی قلب میں, تو قلب ایکچولی ساری محور ہے ہمارے دین کا. دیکھ رہے اللہ رب العزت نے ایسے فرمایا, وہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, کہ جو ڈر گیا رحمان سے غیب میں اور لایا آیا اس کے پاس قلب منیب کے ساتھ. اب ایک اور صرف, ایک قلب سلیم, ایک قلب منیب. انابت کہتے ہیں گہرا تعلق, انابت کہتے ہیں گہرے تعلق کو. اس کو ایکچولی ایکسپلین کرنا ہی مشکل ہے کہ انابت ہے کیا. یہ ایک اگلی سٹیج ہے جس میں انسان یعنی ایکسٹریملی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ اٹیچ فیل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی قلب کو ڈیپلی اور ایکسٹریملی میرے ساتھ اٹیچ کرو, حد سے زیادہ وہ میرے ساتھ اٹیچ کرو, قلب منیب. تو یہ ساری سٹیٹس ہمیں اس دنیا کے اندر ہی اچیو کرنی. دیکھ جائے اللہ رب العزت نے فرمایا, الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ کیا لوگوں پہ, ایمان والوں پہ ابھی یہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل, ان کے قلب اللہ کی یاد سے ڈر جائے؟ تو خشیت کا ہوتی ہے وہ بھی قلب میں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون, ان جیسے نہ ہونا اہل کتاب کی طرح کہ جب ان پہ وقت گزر گیا ان تو ان کے دل سخت ہو گئے. ان آیات کا مفہوم ہے. تو مطلب یہ, اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو سن کے حضرت حضیر بن عیاض نے توبہ کی تھی, کہ وہ ایک گھر میں, وہ ڈاکو تھے, ڈاکوں کے سردار تھے, بلکہ ڈاکے ڈالتے تھے, تو وہ ڈاکہ ڈالنے ہی رات کو گئے کسی کے گھر, تو وہاں پہ وہ شخص تہجد میں یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ اب ایمان والوں پہ یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ ایمان والے تو تھے, انہوں نے فوراً اس کا اثر پڑا, دل پہ لگ گیا, فوراً توبہ کی، اور پھر وہ اتنی پکی توبہ، حقیقی توبہ کی کہ ان کو اولیاء کا سردار کہا جاتا، تو اولیاء کا سردار، یعنی ان سے پھر کتنے آگے اولیاء، ان کی تربیت انہوں نے کی اور کتنا ان کو دیکھا. تو قلب یہ انسانی روح کا سینٹر ہے. اب روح کا بھی سینٹر ہے، اور چونکہ روح کا کنیکشن ہی اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، تو دین کی جتنی باتیں ہیں وہ ایکچولی اسی کے گرد گھومتی ہیں. اب دیکھیں جتنی آیات، کتنی جگہ، ابھی یہ میں نے کچھ چوز کیے، ورنہ اتنا ملٹیپل ٹائم اس کا ذکر آئے گا کہ انسان سوچتا ہے کہ اتنا اس چیز کو اللہ تعالیٰ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ اس، یعنی کہ میں آج تک کتنی اس میں محنت کی، قلب کا تعلق اللہ سے کروں، کتنی میں نے سوچا کہ قلب میں کی حالت میری کیسی، وہ سخت ہے، وہ نرم ہے، وہ مریض ہے، وہ صحت مند ہے، وہ سلیم ہے، وہ سلیم نہیں ہے، وہ منیب ہے، وہ منیب نہیں ہے، اس پہ میں نے کتنا سوچا، میری زندگی کے کتنے سال، 30 40 50 60 سال گزر چکے، اور یہی قلب لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، قلب کام آئے گی. اب جو چیز میں نے پریزنٹ کرنی ہے وہ میری ڈسکشن میں نہ ہو، جو چیز میں نے پریزنٹ کرنی ہے وہ میرے سوچ میں نہ ہو، اور میری مطلب کہ اس پہ میری کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا محور ہے، یعنی ہماری سوچ اس پہ لگی ہونی چاہیے کہ میرا قلب کا کیا حال. ایکچولی دین کی ہم جتنی ڈسکشن کرتے ہیں، جس کو دین کی ڈسکشن کہا جاتا ہے، وہ قلب کی ڈسکشن ہوتی ہے. جیسا ایمان کی ڈسکشن ہے، ایمان کا ہے قلب میں، تقویٰ کی ڈسکشن ہوئی، تقویٰ کا ہے قلب میں، پھر کافروں کی ڈسکشن ہوئی، ان کا کیا مسئلہ ہے کہ قلب ان کے مہر لگی ہوئی ہے، منافقین کی ڈسکشن ہو رہی ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، قلب ان کے بیمار. تو یہ تو ہر چیز کا محور ہے. تو میں سوچوں گا میرے اندر بھی ایک قلب ہے، دو قلب نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اب اس کی کیا حالت ہے، وہ کس اسٹیٹ پہ، وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ اس کی اسٹیٹ کیسے پتہ چلتی ہے. لیکن یہ واضح ہو قلب ہمارا سینٹر ہے، ہماری روح کا سینٹر ہے، اس کے انڈر سب کچھ. جیسا حدیث پاک نے بتا دیا کہ وہ سنورتا ہے تو انسان سنورتا ہے، وہ بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے. اس کا سنورنا کیا ہے، اس کا اللہ سے تعلق، ریلیشن شپ پیدا ہو جائے. اس کا بگڑنا کیا ہے، اس کا ریلیشن شپ نہ پیدا ہو جائے. اور جب اللہ سے ریلیشن شپ نہیں ہے تو دو قلب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو دنیا باقی، یا اللہ کا غیر باقی، وہ مال کہہ لیں، وہ عورت کہہ لیں، وہ حکومت کہہ لیں، وہ یعنی کہ ساری اس کی ملٹیپل فارم، وہ سارا ایک ہی ورڈ ہے، وہ غیر اللہ، اللہ کا غیر. تو دین کی جتنی ڈسکشن ہے وہ یہی کہ کیسے اس قلب کا تعلق اللہ سے جڑے، کہ کیسے اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے، اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ اس کو کیسے صحت مند کرنا ہے. اس کی سٹیٹ ہے صحت، یہ قلب ہی مرض ہو، تو مرض اگر ہے تو اس کی صحت کیا، تو کیسے اس کو حاصل کرنا ہے صحت کو. اگر مریض ہو گیا ہوں تو صحت کیسے حاصل کروں، اور اگر صحت مند ہے تو بیماری سے کیسے بچاؤں، مرض سے کیسے بچاؤں. دین کی ساری ڈسکشن یہ ہے. مطلب کیا کہ جتنے احکام ہیں ڈوز کہ اللہ نے کہا یہ کرو، ایکچولی وہ قلب کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے. انسان اپنی عقل سے سوچ رہا ہوتا ہے، کہ جس طرح بتایا نا کہ قلب کو نکال دو تو عقل اور نفس سامنے رہ جاتے ہیں، اس پہ ڈسیزن ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس سے یعنی کہ فزیکلی کیا فائدے ہوں گے، دنیا میں کیا فائدے ہوں گے، اس کا بھی فائدہ. حالانکہ جو فائدہ ایکچوئل اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ ہو جائے نظر سے. ایکچوئل فائدہ تھا کہ دور سے کرنے والے کاموں سے، فرائض واجبات سنت سے اللہ سے کنیکشن جوڑنا ہے اس قلب کا، اور جو جتنے ڈونٹس ہیں ان کو کرنے سے ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بھائی دیکھو اس کو کرو گے تو ٹوٹ جاؤ گے مجھ سے، اس کو کرو گے مجھ سے جڑ جاؤ گے. اب کیوں سننے کرنا ہے کہ کس کو جڑنا ہے یا ٹوٹنا ہے. اب انسان سوچ رہا ہوتا ہے کیوں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اب عقل سے سوچ رہا ہوتا ہے. حالانکہ عقل سے سوچنے والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ قلب کا تعلق ہے. اب یہاں بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسی لیے دین عقل پہ نہیں تولا جا سکتا. کیوں؟ عقل پہ صرف اس بات کو تولا جا سکتا ہے جو فائیو سینسز کے اندر ہو، مطلب کہ سامنے یہ چیزیں ہیں، میں ان کے پہ عقل سے فیصلے کر سکتا ہوں کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، ایکسپیرینس بیس فائدے ہوتے ہیں عقل. تو عقل اور روح وہ چیزیں ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہی، میرے سامنے تو نہیں ہے وہ، وہ میٹر تو نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی میٹر نہیں، وہ بھی میٹر نہیں، ان کا کنیکشن جڑنا ہے تو میں کیسے ہی ڈیسیزن لوں کہ کیسے ان کا کنیکشن جڑتا ہے یا ٹوٹ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء آ کے بتا سکتے ہیں کہ اس طرح اللہ سے جڑتے ہو اس طرح اللہ سے ٹوٹو گے, یہ کل اس طرح جڑے گا اس طرح ٹوٹے گا, تم بھی فیصلہ کر سکتے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے, تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں, جب نبی نے کسی نے آ کے یہ بات کی دوسرا گروپ بنا جو جس نے عقل تو اس نے انکار کیا کہ نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے پاس کہہ کے دیکھو تو ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو اب کیوں, کیونکہ ایکچولی ناپ تول میں کمی انسان کے قلب کو متاثر کرتی ہے. اب یہ بات تو نہیں انہیں پتا کہ قلب بھی کوئی چیز ہے میری, اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور جب ٹوٹے گا اللہ کا عذاب آئے گا. اور ڈینائی کر رہے ہیں, آگے سے لاجک کیا دے رہے ہیں کہ ہمارا مال ہے ہم جیسے مرضی خرچ کریں, آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے کا. اب ان کی عقل میں بات ہی نہیں آ رہی, وہ کیونکہ وہ اس چیز کو ہی نہیں رکھ رہے, عقل پہ سوچ رہے ہیں نا, عقل کے سامنے تو یہ ہے ہی نہیں منظر. اور یہاں تک وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کی نمازیں کیا روکتی ہیں ہمیں کہ ہمارے مال میں جو مرضی ہم کرتے پھرے, مطلب یہ آپ جائیں ہم نمازیں پڑھیں, آپ ہمارے کیوں اس میں فکر. تو یہ بات ہے, یہ آج یہ مسئلہ ہے, مطلب کہ یہ انسانیت جب تک رہے گی یہ مسئلہ رہے گا کہ ایک انبیاء کا گروہ ہے کہ جو کہ اس وجہ سے ان کو بلاتا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑو تعلق جوڑو تعلق جوڑو, وہ عقل کی بحث اس کو ڈینائی کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے کہ نہیں 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 اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کو کوئی فائدہ نہیں, یہ عقلی طور پر ثابت کرو, یہ عقلی طور پہ کیسے ہے, یہ عقلی طور پہ کیسے, عقلی طور پہ اس کا یہ نقصان ہے, عقلی طور پہ اس کا یہ فائدہ ہے. عقل پہ انسان ٹٹولتا رہتا ہے, حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے. بس سمپل ایز دیٹ کہ عقل پہ بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, میرا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا یہ پکی بات. کبھی کوئی بے نوازی ایسا نہیں ملے گا جس کا تعلق اللہ سے ہوا, کبھی کوئی گناہ کرنے والا ایسا نہیں ملے گا جس کا تعلق اللہ سے ہوا. تو بے شک جتنا مرضی اس کو اپنی عقل میں اور اپنے علم میں اس کو ثابت کر دے کہ یہ چیز آج کے دور میں یہ مطلب کہ یہ حرام چیز حلال ہو گئی, یہ حلال چیز حرام ہو گئی, عقلی طور پہ تو جو مرضی کتابوں میں ثابت کرتا رہے, لیکن ایکچولی اس کی زندگی رہے کہ اس کا کوئی اللہ سے کنیکشن نہیں ہو, وہ کیسے ظاہر ہوگا یہ ساری آیتوں سے. اس کے اندر کبھی خوشیت نہیں آ رہی ہوگی, کبھی اس کے اندر کوئی اللہ کی محبت میں رونا نہیں آ رہا ہوگا, کبھی اس کے دل میں اللہ کے لیے کوئی تڑپ پیدا نہیں ہو رہی کہ جو سارے سائنس اور سمٹم اللہ تعالیٰ ذکر کیے ہیں وہ کبھی اس کی زندگی میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس کا کنیکشن ہے ہی نہیں اللہ سے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس سے جڑنا تھا وہ اس نے جانتے ہوئے یا نہ جانتے وہ نہیں کر رہا. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا میں کمزور ہوں یا میں اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہوں, ایک یہ اسٹیٹ ہوتی ہے, ڈینائی نہیں کر رہا ہوتا. ایک ہوتی ہے اگلی اسٹیج پہ چلے جانا کہ ڈینائل شروع کر دینا, اور ایک اس سے اگلی اسٹیج ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اتر کے کوئی اور تھیوری پیش کر دینا. اور وہ اس وقت خطرناک ہو جاتی ہے جب اسلام کے لبادے میں پیش کر دی جاتی ہے کہ یہ اسلام ہے. تو اس لیے اس کو جج کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا کہ ہمیشہ ذہن میں رہے, کیونکہ یہ کل کا خالق اللہ ہے, کل کو اللہ نے پیدا کر دیا, اس کا کنیکشن اللہ نے جوڑنا ہے. تو انبیاء سے اس نے پہنچا دیا پیغام کہ کیسے مجھ سے جڑتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے, یہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا. اب اس پہ کوئی چینج نہیں آ سکتی کہ ہم نے میں کہوں کہ نہیں چینج ہو گیا کل کا تعلق جڑنے کا طریقہ یا ٹوٹنے کا طریقہ, نہیں وہ وہی ہے. اب کیسے پتا چلے گا؟ اب وہی بات کہ جو ایسی چیزیں تھیں کہ جو کہ 100% شیور ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑتی ہے توڑتی ہے, وہ اجماع بن جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیو اجماع کے طور پہ کر دی, کس امت میں اجماع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے کہ جس سے انسان یہ جج کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو لبادہ تو وہ پہنا رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے. اور دوسری چیز کی کنٹینیوٹی دیکھے کہ جو حق ہوتا ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتا آ رہا ہو. یہ تو ایزی ٹول ہے کہ انسان ایزیلی جج کر سکتا ہے کہ وہی زندگی صحابہ تابعین تبع تابعین ان میں سب میں چلتی آ رہا. آج کچھ نہیں ہو گیا کہ میں آج کہوں گا نہیں اوپر ان سے تو سب سے غلطیاں ہوئیں اور میں نے اس کو ایک نئی تھیوری پیش کر دی ہے, مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ریلیجن ہے کیا؟ یہ اللہ کا تعلق ہے, یہ اللہ سے محبت ہے, یہ اللہ کی معرفت ہے, یہ اللہ سے اٹیچمنٹ ہے, جو اوپر سے بتائی جا سکتی ہے, آج نہیں کوئی بتا سکتا. اور اگلی چیز دین یہ بتا دیتا ہے کہ اب مسئلہ ہمارے ساتھ زندگیوں میں یہ ہے, یہ آج کی آخری بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد سمیٹ رہا ہوں, کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم نے ہمارے پاس جسم بھی ہے اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جسم کا بھی استعمال کرنا, مطلب کہ جسم کی نیڈز ہیں, جسم کی ڈیزائرز ہیں, جسم کی لذتیں ہیں, جسم کی ضروریات ہیں, اور اسی دنیا کے اندر اس جسم نے پوری کرنی ہے. اب मेरे पास क्या बैलेंस है, क्या ऐसा टूल है कि जिससे मैं जज करूं कि कहां तक जिस्म की नीड है, कहां तक कल्ब और रूह की नीड। अब मैं अगर अकल पे फैसला करना शुरू कर दूं, अब फिर मैं टिल्ट हो जाऊंगा। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस्म की जो नीड है, क्योंकि जिस्म मिट्टी से बना है, यानी मिट्टी से बनने से भी समझ लेना चाहिए, मिट्टी से बनने मुराद क्या है कि इसकी जो जो मादा है वो जिस्म, वो मिट्टी से पैदा हुआ है, यानी कि जितने इसके मेटल्स हैं, जो इस चीज़ है, सारा मिट्टी से आता है, या जिस नतवे से पैदा हुआ वो भी मिट्टी की गजा से बना, तो इसलिए इसको कह दिया जाता है मिट्टी से पैदा हुआ। अब मिट्टी से जब इंसान बना तो अब इसकी नीड्स भी मिट्टी से पूरी होती है, गजाएं मिट्टी से, इसका लिबास मिट्टी से, इसकी दूसरी नीड्स मिट्टी से पूरी अल्लाह ताला करते हैं, इसकी जितनी इमारतें बन रही हैं वो मिट्टी से, यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स से, तो इसकी इसी से नीड्स पूरी हो रही है क्योंकि ये वहां की ओरिजिन है। और अल्लाह, ये रूह अल्लाह ताला की तरफ से ओरिजिनेट की गई है, उसने फूंकी है, तो अब इसकी जरूरतें भी ऊपर से पूरी होती है। अल्लाह ताला ने बताया कि ये डूज एंड डोंट्स, ये करो ये ना करो, ये इसकी जरूरत है। जिस्म की गजा यहां से, रूह की गजा वहां से। अब ये अकल पर इंसान सोच सके, मतलब कि अकल में कैसे सोचे, अकल में ये तो सोच सकता हूँ कि जिस्म की जरूरियात क्या है और कैसे पूरी करनी है, लेकिन रूह की क्या जरूरियात है और वो कैसे पूरी होंगी, वो ये नहीं सोच सकता। एक चीज, दूसरी चीज कि चलो ये भी समझ में आ गई कि रूह की जरूरियात होती है जो अल्लाह ताला के अहकाम है, लेकिन जिस्म की जरूरियात और रूह की जरूरियात में क्या बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल कब मैं ये सोचूं कि यहाँ पे, यानी कि ये अगर मैंने हराम कमाया तो जिस्म तो मेरा पलेगा, रूह टूट जाएगी, और यहां पे मैं सोचूं कि नमाज पढ़ने से रूह का कनेक्शन जुड़ेगा, गो के बाहर में लगता है कि मेरे माल में कमी आ जाए, ये टसल चलती है। दूसरी टसल कि जिसको हम दीन वर्सेस दुनिया का भी कह देते हैं, या इस तरह समझ लें कि रूह वर्सेस जिस्म है, कि एक तो रूह जिस्म की जरूरत माल, रूह की जरूरत अल्लाह का ताल्लुक, नमाज का वक्त आ गया, अब नमाज के लिए जाऊं या माल कमा के जिस्म की जरूरत पूरी करूं। अब जिसको ये समझ नहीं है कि उसका कनेक्शन अल्लाह से जोड़ना है, वो इसको प्रेफरेंस दे देगा अकल पे कि माल को कमाना चाहिए, उसको मुखर कर देगा, वो भी इनकार ना करे नमाज का, लेकिन उसको कई बार गदा कर देता है, छोड़ देता है। जिसको ये समझ आ जाएगी वो बैलेंस रखेगा कि नमाज के वक्त नमाज, बाकी वक्त के वक्त हलाल तरीके से कमाना, धोखा ना देना। तो ये जो बैलेंस है ये भी दीन समझाता है, ये अकल से नहीं बात आ सकती। तो जो चीजें जरूरी थी, जिनका निकालने से कनेक्शन बिल्कुल अल्लाह से टूटता है, उसको अल्लाह ताला ने फर्ज करा दिया। जिसके जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी वो उसकी निचली कैटेगरीज पर। जो फर्ज वाजिब में वो है कि जिसके ना करने से इंसान और अल्लाह के ताल्लुक टूट जाता है, और इंसान अकल पे सोचता रहता है नहीं इसका फायदा क्या, इसका क्या फायदा, आज के दौर में क्या फायदा। सिंपल एज दैट, अल्लाह से आपका ताल्लुक नहीं जुड़ेगा अगर ये नहीं मैं करूंगा, बस सिंपल एज। सब सोच देख ले, जिसका वो फर्ज वाजिब छोड़ रहा होगा वो कभी भी इस डेप्थ में अल्लाह के ताल्लुक में नहीं होगा जिस तरह अल्लाह डिस्क्राइब कर रहे। सुपरफिशियली शायद थोड़ा बहुत हो ताल्लुक, वो तो हर ईमान वाले का होता है, लेकिन एक्चुअली जो मतलूब ताल्लुक है, जो एक्चुअली डिजायर्ड ताल्लुक है, वो कभी उसे हासिल नहीं होगा जो फर्ज वाजिब छोड़े और सुन्नत मुक्तदा छोड़े। हाँ, बाकी ऑप्शन चीजें, मतलब क्या कि जिसने और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना है वो और चीजें करे, वो सुन्नत है, वो मुस्तहब है, और चीजें करता है। इसी तरह हराम और मकरूह तहरीम, जो ये करेगा उसका ताल्लुक अल्लाह से टूटेगा अगर वो तौबा नहीं करेगा। तो ये है रिलीजन का फहम, ये है रिलीजन की का कॉन्सेप्ट, ये है रिलीजन का दीन का की बेसिस। इस तरह से समझना चाहिए अकल पे। अब जिसको हटा ले बाकी अकल रहेगी और ख्वाहिश रहेगी, तो अब ये अकल और ख्वाहिश का मजमूआ कभी दीन नहीं जनरेट कर सकता। यही होता है, जितनी नई थ्योरी आती है एक्चुअली वो अकल और ख्वाहिश का मजमूआ होता है। वो ख्वाहिश और अकल पे सोचता है तो फिर सोच उसको नए कोई एंगल देने की कोशिश करता है, उसमें कल तकवा ईमान कभी जिक्र भी नहीं होता। ये समझने की जरूरत, और अंबिया इसकी तरफ लाते हैं, और ये हमेशा चलेगी ये कश्मकश। क्लैरिफाई अपने आप को करना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी संवारनी, मैं जिस भी माहौल में चला जाऊँ, जहां भी चला जाऊँ। दुकान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में वाकई नौजवानों का जिक्र किया, तो वो अल्लाह ताला ने स्पेशली जिक्र 8 नौजवान या जितने भी हैं, यानी कि अल्लाह ताला का हकीकत, मतलब कोई कहता 7 है, कोई कहता 8, जब नौजवान है ना, बिलो 10 है ना, तो इतने थोड़े से नौजवान जब अपने ईमान को बचाने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से निकलते हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करते हैं, उनका जिक्र क़यामत तक जारी कर देते हैं, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मेजोरिटी क्या कह रही है, पॉपुलेशन क्या कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ और सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैंने ये आंसर करना। वो उस दौर में भी अपने ईमान को बचाते हुए उस सारी पॉपुलेशन को छोड़ के गार में जाना पड़ा उनको, और वहां जाकर अपने ईमान को बचाना पड़ा, अपनी जिंदगी को बचाना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उनको पसंद कर लिया। क्योंकि जो राइट है वो राइट है, जो हक पे है वो हक पे है, वो एक हो या 100 हो या 1000 हो या 1,00,000, तो ये समझना चाहिए कि, और जो ट्रूथ की तलाश में निकलता है अल्लाह ताला काफिर घर से उसको ईमान दे देते हैं, काफिर घर से, और जो हक की तलाश में नहीं निकलेगा वो नबी का बेटा होकर नहीं पा सकता ईमान, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। और ये तो अल्लाह की तकसीम है, यानी कि वो दिल को उसकी तलब को देखते हैं, तो ये तलब पैदा हो, ट्रूथ की तलाश हो, उसके आइडेंटिफाई करने के तरीके समझे और सोचे, और अल्लाह ताला से मांगे भी। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये भी एक जगह कहा, वो मैंने आयत शुरू नहीं की, कि यहदी कल्ब हो, अल्लाह ताला हदायत कल्ब को देते हैं, जब उसके अंदर तलब होती है तो डायरेक्ट अल्लाह की हदायत कल्ब पे आती है, फिर वो उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाता है कि ये सही है ये गलत है, ये अल्लाह की तरफ से हदायत ही कर, तो अल्लाह ताला हमें हदायत को वाजे कर दे, ये सारी चीज़ों को वाजे कर दे, कन्फ्यूज को ख़त्म कर दे, तो इंशाल्लाह कल कैसे संवरता है कैसे बिगड़ता है उसके मतलब भी थोड़ी पास नेक्स्ट सेटिंग में इंशाल्लाह करेंगे। वाख़र दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ پاک آپ بھی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ نے زندگی کی نعمت دی، یا اللہ پاک اس نعمت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جسم کی نعمت دی، اس جسم کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک قلب کی نعمت دی، اس کو یا اللہ پاک سے اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی آیات آج ہم نے پڑھی، اس میں آپ نے قلب کے سنورنے اور بگڑنے کی باتیں کی، اس کے تعلق کی باتیں کی، یا اللہ پاک ہم نے پڑھ تو لی، لیکن یا اللہ پاک ہم ان کے حقائق سے یا اللہ پاک آشنا نہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے حقائق سے ہمیں آشنا کر دے، ان کی حقیقت حال ہم پہ کھول دے، ان کی معرفت ہم پہ کھول دے، یا اللہ پاک زندگی میں اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے، ہمارے قلب کو قلب منیب بنا دے، یا اللہ پاک ہمارے مریض قلب قلوب کو صحت یاب کر دے، یا اللہ پاک سخت دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو ہدایت سے نواز دے، اس کو ایمان سے نواز دے، اس کو تقویٰ سے نواز دے، یا اللہ پاک جو نعمتیں اس دنیا کے اندر یا اللہ پاک ظاہری اور باطنی ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں سب سے سرفراز فرما، سب کو سب سے یا اللہ پاک ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا، ہمیں محروم نہ بھیج، یا اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں حق پہ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حق پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہر قسم کی مشکلات اور مصائب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پاک اپنی حفاظت ہمارے پیش حال فرما، یا اللہ پاک اپنی حفاظت کا پہرا ہمارے اوپر، حفاظت کا پہرے کا سایہ ہمارے اوپر یا اللہ پاک بچھا دے، یا اللہ پاک کبھی بھی ہمیں یا اللہ پاک نفس کے حوالے نہ فرما، کبھی شیطان کے حوالے نہ فرما، کبھی خواہشات کے حوالے نہ فرما، کبھی یا اللہ پاک گناہوں کی کرنے کے مواقع ہمیں نصیب نہ فرما، یا اللہ پاک کبھی ہمیں گمراہ ہونے کے مواقع نصیب نہ فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں حفاظت کے ساتھ موت تک ایمان کی حفاظت کے ساتھ اپنی ملاقات کے توفیق نصیب فرما، یا اللہ پاک جیسا بچہ یا اللہ کوئی بچہ ہوتا ہے اس سے کوئی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں ہوتی، بڑوں کے پاس رکھوا دیتا ہے، اللہ پاک ہم بھی یا اللہ کمزور ہیں، یا اللہ پاک ہم بھی اس ایمان کی اور تقویٰ کی اور ان چیزوں کو یا اللہ نہ سمجھنے اور ان کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس فتنے کے دور میں ہم تجھ سے یا اللہ پاک یہ التجا کرتے ہیں کہ تو ہی ان کی حفاظت فرما، اور حفاظت کے ساتھ یہ ہمیں یا اللہ پاک قبر تک لے ہم لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے دن میں کیے یا راتوں میں کیے, کھل کے کیے یا چھپ کے کیے, کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے, یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک انہیں حسنات میں تبدیل فرما دے. یا اللہ تو تیری رحمت اور تیری قدرت یا اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے کہ انہیں تو حسنات میں بدل دے. یا اللہ پاک اس چیز کی ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ اس چیز کے حقدار ہے کہ ان کو حسنات میں بدلا جائے. یا اللہ پاک تیری رحمت سے امید ہے کہ تو انہیں حسنات اور نیکیوں میں بدل کے ہمارے گناہوں کے نامہ اعمال کو ہلکا کر کے نیکیوں کے نامہ اعمال کو بڑھا دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم کمزوروں پہ رحمت کا معاملہ فرما اور آئندہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما, ہماری گناہوں کی عادتوں کو ختم فرما. یا اللہ پاک بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل فرما. یا اللہ پاک گناہوں کی عادتوں کو نیکیوں کی عادتوں میں نصیب کو تبدیل فرما. یا اللہ پاک گناہوں کے راستے بند کر کے نیکیوں کے راستے ہم پہ کھول دے. یا اللہ پاک گمراہی کے راستے ختم کر کے ہدایت کے راستے ہم پہ کھول دے. یا اللہ پاک جو لوگ مشکلوں پریشانیوں غموں میں ہیں, یا اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے, تو یا اللہ پاک ان کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, ان کے مسائل کو بھی جانتا ہے, مسائل کے آنے کی وجوہات کو بھی جانتا ہے. تیرا علم ہر چیز کا حاوی ہے, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس کو, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان سارے مسائل کو حل فرما دے, ان کے اسباب کو ختم فرما دے, ان کے دلوں کو تسلی نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ان کو توکل نصیب فرما دے, ان کو یا اللہ پاک جن کا رزق کا مسئلہ ان کا رزق حلال نصیب فرما, ان کی اولاد کا مسئلہ یا اللہ اولاد ان کو یا اللہ پاک وفادار اور خدمت کرنے والی اور ادب کرنے والی اور دین پہ قائم رہنے والی اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ان کی اولادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو نیک بنا دے. یا اللہ پاک والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ پاک ان کو ان کی حفاظت فرما, ان کو ان کے فتن ان کو ہر قسم کی فتنے سے حفاظت فرما, برے لوگوں سے ان کی حفاظت فرما, برا چاہنے والوں کی سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک برے دوستوں سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ گمراہ کرنے والوں سے ان کی حفاظت فرما, ان کی ایمان کی حفاظت فرما, ان کو گناہوں کے راستوں سے پہ جانے سے روک دے. یا اللہ نیکی تقویٰ کے راستے ان پہ کھول دے, نیکی تقویٰ کی سمجھ ان کے سامنے کھول دے. یا اللہ پاک جو یا اللہ پاک شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, یا اللہ پاک ان کی اپنی رحمت سے بہترین قدردان جوڑے نصیب فرما. یا اللہ پاک جو 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 جس جس پریشانی میں ہے, کوئی صحت کی وجہ سے پریشان بیمار ہے, اپنی رحمت سے یا اللہ ان کو صحت نصیب فرما. یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان کمزور ہے, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو قوی فرما. یا اللہ پاک ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرما, خصوصاً پاکستان کی اندرونی و بیرونی خدشات سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, وبرحمتک یا ارحم الراحمین.